الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ان کا صلہ، جو مسلمان ہیں، ایمان والے لوگ ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جنتوں کا انعام ہے، وعدہ ہے، اور جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش رہیں گے. کتنا بڑا انعام، اب تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے. جنت ہوگی، نہریں ہوں گی اس کے نیچے، یعنی اعلیٰ ترین جنت ہوگی، امن و امان، سکون، ہر چیز، ہر خواہش پوری ہوگی. وہ جنت کی تفصیل جو مختلف لوگوں پہ تفاصیل وغیرہ میں اور ایسے بچی زیور اور مختلف کتابوں میں وائز میں آئی ہے، تو وہ تو آپ کی ہر خواہش وہاں پوری، تو دوسری جگہ کسی قسم کی بھی تکلیف پریشانی ہے، اور پھر حق تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے اور بندہ حق تعالیٰ سے راضی ہوں گے. جو لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کر کے رضائل کو مغلوب کر چکے ہوتے ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر چکے ہوتے ہیں، قلب میں تقویٰ راسخ ہو جاتا ہے، ان کا دنیا میں دیا ہی نہیں یہی حال ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں. یہ سب حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کلام پاک میں. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ذالک لمن خشی رب، یہ ہے کس کے لیے؟ یہ جو اتنا بڑا انعام ہے کہ جنت ہے اور نہریں ہیں اور امن ہے اور خوشیاں ہیں اور ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، حق تعالیٰ راضی ہیں، وہ بندش ہے، ایک عجیب عالم ہے. یہ جو جنت ہے یہ ہے کن کے لیے؟ تو میں ذالک لمن خشی رب، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. یہ انعام ان کے لیے ہے، ڈرنے والوں کے لیے. آج کل ہم مسلمانوں کی جو حالت ہے پوری دنیا میں ہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ دو جذبے تو ہر انسان میں ہوتے ہیں، اللہ نے رکھے ہیں مسلمان میں، ایک حق تعالیٰ کی محبت اور ایک حق تعالیٰ کا خوف. ابھی بھی اس گری پڑی حالت میں بھی جس وقت مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جیسی گری پڑی حالت میں ہے کہ ہم گناہی گناہ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ایسا کام چھوڑتے نہیں گناہ کا، ہمارے 99 سے زیادہ فیصد گناہ میں، سبھی بڑے گناہ کے اندر ہر گناہ کرتے ہیں. آج کل تو صوفیہ، علماء، سب کا ہی حال، سب کے گھروں کا برا حال ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن گھروں میں آ چکا ہے، ہر طرح کی غیبت تو عام ہے، پھر اس کے بعد چوری ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے. کون سا گناہ ہے جو دوسروں کو تو بھول جائیے؟ وہ لوگ جو اتنے بڑے سلسلے سے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہیں، مریدین میں ہیں یا اسلام میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی کرتے رہتے ہیں، کچھ نفس مغلوب ہو جاتے ہیں، کچھ اپنی عادتوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. خدا سا یہ ہے کہ گناہ ہی گناہ ہے ہر وقت، ہر طرح. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پہلے سے، رمضان میں انہوں نے جمعہ میں واعظ دیا مسجد میں, کسی نے کہہ دیا امام صاحب نے کہا آپ بیان فرما دیں, جمعہ میں خطبے سے پہلے کا بیان فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ اس وقت حالت یہ ہے ہماری کہ ہمارے جو اعمال ہیں جو برزخ میں ان کی شکل مثالی ہے, جتنا عمل ہم کرتے ہیں اس کی ایک شکل مثالی بن جاتی برزخ کے لیے, وہ موجود ہوتے ہیں خواب میں, کبھی کبھی انہیں کا ظہور ہوتا ہے, وہ خواب سچے ہوتے ہیں. تو اگر یہ جو ان کی شکل مثالی ہے جو برزخی ہے, یہ اگر ظاہر کر دیں اللہ تعالیٰ دنیا میں, تو سوائے آگ سے کچھ نظر نہیں اس زمانے کی طرف. ہمارے اعمال کا یہ حال, بظاہر جو لوگ دیندار ہیں ان کے بھی کون سے اعمال ہیں, شدت ہے, تشدد ہے, نفرت ہے, تعصب ہے, تکبر ہے بھرا ہوا. تو ظاہری دینداری سے تو دینداری کو نہیں, ظاہری دینداری ظاہری دینداری ہے لیکن ایسی ہے جیسے اوپر سے بھیڑ کی کھال ہو اندر سے بھیڑیا. کیونکہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں, حضرت نواز صاحب فرماتے ہیں بیان میں فرمائے کہ کسی عورت نے ان کو فون کیا, فرمایا کہ ہمارے میرے شوہر ہیں وہ آپ کی مجلس میں بھی آتے ہیں. یہ فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ گھر میں آتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھیڑیا آ گیا, یہ کرتوت ہے, دوسروں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, شکل بھی دینداروں کی بنائی. تو ہمارا اس وقت امت مسلمہ کا حال کیا ہے, مرض کا حال تو دیکھیں ذرا, کون سا گناہ جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے, علی اعلان جو نہیں کر رہے, ہماری سازیاں, ہماری غمی, سب رسوم, شارت, فساد, اسراف کا شکار ہے, نمائش, کوئی چیز تو باقی نہیں ہے. ہماری معاشرت, ہماری پوشاک, ہماری وضاحت سب کافرانہ فاجرانہ بن چکے, کوئی چیز ہے جو ہماری نہیں بنتی. اس امت کی حالت تو بہت بری پڑی. ایک خواب لکھا کسی نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو, اس خواب کا ایک حصہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں. اس خواب کی تعبیر میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا بیمار ہوں گے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ امت مسلمہ بیمار ہے, یوں اس صورت میں لکھا ہے. بیماری کی حالت تو بھکتی کیا ہے, بیماری تو گناہ کو کہتے ہیں, گناہ میں شدت ہے, غصہ ہے تو اس کو قابو میں نہیں لاتے, کمزوروں پہ غصہ کرتے ہیں, بیویوں پہ غصہ کرتے ہیں, تو معمولی بیماری ہے اور سمجھتے ہیں ہم دین کے لیے کر رہے ہیں, کوئی اور ہے اس کو کریلا اوپر سے نیند کریں. ایک تو غصہ کرو جو حرام, اور پھر بیوی جیسی مجبور اور بے بس پہ غصہ کرو, اور اس کے بعد کہو یہ تو ہم اس کو سیدھا کرنے کے لیے غصہ کر رہے ہیں, اس کو دین پہ لانے کے لیے غصہ کر رہے ہیں. ہمارے عالم بزرگ تھے ہمارے محلے میں, وہ فرماتے تھے کہ کیا کوئی قرآن مجلد ہو, بہت ہی قوی جلد لگی ہوئی ہو, اس کے کسی سر پہ مار مار کے مار دے تو کیا وہ قتل کا گناہ نہیں ہوگا؟ ہم نے دین کو ہی سمجھا, لٹ ہے, کمزور کو مارو, فائدہ اٹھاؤ, ارے خود دین پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ گھروں تک ایک صاحب اسی طرح سے کہنے لگے, بات ہو رہی ہمارے گھروں کا کیا حال ہے, آپ حکومتوں کی باتیں, گھروں کا حال تو دیکھیے, کس گھر میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بچوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو ہے, بیوی کے ساتھ وہ معاملہ ہے جو سنت ہے اور ہونا چاہیے؟ کس گھر, کتنے گھر ہیں, جہاں جائیے وہی کچھ کر, جہاں یہ ظلم ہے کہ کسی پہ شدت کی جائے, برا بھلا کہا جائے, غصہ کیا جائے, وہاں یہ بھی ظلم ہے. اس کو دین نہ سکھایا جائے, اپنے بیوی کو دین نہیں سکھلاتے, بچوں کو دین نہیں سکھلاتے, ظلم ظلم سے ہمیں کہاں احساس ہے؟ ایک ہی بات ہے, دین سکھانے کا یہ طریقہ نہیں. لوگ اسے پوچھتے بھائی بہت آسان طریقہ ہے, بہشتی زیور, حیات المسلمین اور حکیم الامت رحمۃ اللہ کے موبائل, یہ تین چیزیں لے کے بیٹھ گھر میں ایک وقت بنا لو اور اس میں دو دو صفحے, تین تین صفحے پڑھ, سب بیوی بچوں کو بٹھا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بیوی بیٹھنے کو تیار نہ ہو کسی وجہ سے, آپ کے مباحثے کا خیال اتنی نہیں ہے, یہ نہیں فرمایا کہ غصہ کرو, اس سے کیا فائدہ؟ فرمایا کہ بلند آواز سے گھر میں پڑھو, کان میں تو آواز جائے گی, بس اسی سے کام بن جائے گا. اور اس کی مثال یوں ہے کہ
یہ جو موائد اور حکیم الامت کے ہیں یہ تو قرآن کا مضمون بیان کیا گیا ہے. حضرت مسلم نے حدیث شریف سے وہی قرآن کا مضمون ہے. اسی جگہ میں سب کلام پاک کے احکام ہے تو کلام پاک کی ہی تفسیر ہے, لیکن ضروری تفسیر ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. کسی نے کتاب لکھی, ہمارے حضرت ڈاکٹر بلحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معاشر حکیم الامت کی کتاب لکھی, تو کسی نے ایک اعتراض کر دیا, خط لکھ دیا کہ حضرت آپ کو اس کتاب کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ پہلے سے اشرف السوانح موجود تھی تین جلدوں میں, ساری حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح آ گئی, تو آپ نے تو وہی چیزیں دہرا دی. اشرف السوانح تین جلدوں میں ہے اور معاشر حکیم الامت چھوٹی سی کتاب ہے وہی سوانح اس میں. تو حضرت ڈاکٹر بلحی صاحب رحمۃ اللہ نے وہ خط پڑھ کے سنایا کہ دیکھیے مجھے یہ لکھا ہے, اعتراض کیا ہے, اور فرمایا کہ بھائی اشرف السوانح تو سمجھو کنواں ہے, میں نے تم کو اس میں سے ایک ڈول پانی نکال کے دیا جس کی تمہیں ضرورت. اسی طرح سے احکام اور قرآن کے وہ علوم ضروری ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہو, وہ بحثی زیور میں ملیں گے آپ کو, حیات المسلمین میں ملیں گے, موائز میں ملیں گے. تو آپ ایک وقت نکال کر بیٹھ جائیے اور سن لیجیے, بڑی برکت کی چیز, جس جن لوگوں نے کیا ہے اس کی برکات, اس کے بعد دعا کریے, اس بعد دعا قبول ہوگی. دعا قبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب ایسی مجلس کسی جگہ پہ ہوتی ہے, چاہے گھر میں دو میاں بیوی صرف بیٹھے ہوں یا بچے چھوٹے بیٹھے ہوں, یہ مجلس ہے اللہ کے لیے, اور کیا مقصد اس کا, ریا ہے نہیں, نمائش ہے نہیں, گھر کے اندر میاں بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں بتائیے کیا نیت میں, کیا نیت میں گڑبڑ ہے. یہ مجلس محض اللہ کے لیے, یہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوگا, یہاں پہ حدیث شریف میں جو دیے ہوئے وعدے ہیں سب پورے ہوں گے, چنانچہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, برکتیں نازل ہوتی ہیں, اور دعائیں اس کے بعد کر لیجیے, سب لوگ ہاتھ اٹھا دیں, دعائیں قبول ہوں گی ان شاء اللہ. تجربہ ہو چکا ہے, اتنی بار کا تجربہ ہو چکا ہے, اتنی بڑی برکت کی چیز کر کے تو کوئی دیکھے, لیکن اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ شوہر کے ذمہ جو ہے بیوی بچوں کی تعلیم دین یہ تو ہو جائے کم سے کم, اتنا تو ان پٹ دے دیں آپ ان کو, اگر اتنا بھی نہیں دیں گے تو پھر کہاں سے بچے سیکھیں گے, کہاں سے بیوی سیکھیں گے. اور پھر ہمیں بھی تو ضرورت ہے بار بار دہرانے کی, اگر مانا کہ ہم کو آتا ہے سمجھے, ہمارے بھائی چیزوں کے مسائل آج دے کے کل کو بھول جاتے ہیں, پھر تازہ ہو جاتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ظلم ہی ظلم ہے, اگر ہم اتنی دینی تعلیم نہیں کرتے ہیں تو یہی ظلم ہے بچی بیوی بچے. اور سارا کیا سوال ہے, سارا کیا سوال ہے, ہم نے کیوں تعلیم دی؟ تو اندازہ کیجئے کہ اس وقت ہماری حالت کیا ہے, کس قدر ہم غفلت میں, کس قدر سارت میں مبتلا ہیں. یہ میں عام کی تو خیر بات ہی چھوڑ دیجیے, ہر طرح کی بدماشی اور اڑیانی اور فحاشی اور چوری اور بدماشی اور رشوت, ہر چیز کا بازار سود کھا ہے. اس وقت مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو سود کھا رہے ہیں, یہ تو حالت ہے. خیر ان کو چھوڑیے, اپنی بات کی, ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جمع بھی ہو جاتے ہیں, سب کچھ جاتے ہیں, کیا ہماری نظر اس سے عقیبت, ہم قبر ہم کریں, عجب ہم کریں, حسد ہم کریں, کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے, اندر ہی اندر دل میں کیا ہو. تو اس حالت میں بھی, مگر عرض یہ کر رہا تھا کہ اس گری پڑی حالت میں بھی امت مسلمہ میں حق تعالیٰ کی محبت موجود ہے, ظاہر ہے. کوئی موقع ایسا آئے گا تو یہی گرا پڑا مسلمان اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. چنانچہ مشاہدہ ہے کہ یہی بیٹا ہے, بہت پیارا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات کفر کی کہے, آپ جان کے دشمن اسی کی ہو جائے, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. تو امت مسلمہ کیسی ہی گناہوں میں مبتلا ہو, کیسی ہی حالت خراب ہو چکی ہو, مسلمان کی شان ہوتی ہے, ایمان کا تقاضا ہوتا ہے, حق تعالیٰ کی محبت ضرور ہوگی. یہ تو ہے جبکہ محبت مطلوبہ نہیں ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ جو محبت ہے یہ محبت طبعی ہے, اس کا مطالبہ نہیں ہے, اور اس سے اعمال میں فائدہ بھی نہیں ہے, اس سے درجات میں بلندی بھی نہیں ہے, یہ تو ایک محبت غیر اختیاری ہے, ایمان کی وجہ سے ایک طبعی چیز پیدا ہوئی, بہت بڑی نعمت ہے اپنی جگہ سے اوپر. لیکن یہ محبت مطلوبہ نہیں ہے حق تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی محبت مطلوبہ تو وہ ہے جو یہ ہمیں عقل کو بتائے اور ہم کا ہمارا اس پہ یقین کرا دے کہ حق تعالیٰ کے احکام دوسری چیزوں پر قابل ترجیح ہیں. جب بھی دو باتیں آئیں, ایک طرف میرا نفس ہے, دوسری طرف اللہ کا ایک حکم ہے, میں عقل کے لحاظ سے ترجیح دوں اللہ کے حکم کو, اس کو محبت کہتے ہیں. یہ عقل کا کام ہے, یہ محبت عقلی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا مسلمان. فرض, یہ محبت عقلی فرض ہے کیونکہ یہ اختیاری ہے, اور یہ جو محبت طبعی بتایا جس پر مسلمانوں میں ہے موجود, یہ فرض نہیں ہے, یہ طبعی ہے, یہ فطری ہے. بہرحال وہ محبت جو مطلوب ہے وہ تو خیر المقاصد ہے, کیونکہ ہم دن رات حق تعالیٰ کے احکام کی بجائے اپنے نفس کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنی معاش کو ترجیح دیتے ہیں. جب موقع آتا ہے تو اس کو ترجیح دے دیتے ہیں اور اللہ کے حکم چھوڑ دیتے ہیں. تو محبت اخلی جس کی ضرورت ہے وہ تو نہیں ہے, لیکن محبت چل رہی ہے مسلمان میں, اس گری پڑی حالت میں بھی ہے. لیکن ایک چیز اور ہے, خوف. اور خوف ہی گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. اس وقت امت مسلمہ میں جو چیز محفوظ ہے وہ خوف, بالکل ہی محفوظ خوف ہوا ہے. محبت تو ہے دوسری کی وجہ سے, خوف نہیں. اور یہ جو جنت کا وعدہ ہے, سبھی آیت میں عرض کیا گیا کہ یہ جو جنت کا وعدہ ہے یہ تو خوف کے اوپر ہے, خوف نہیں ہے. تو یہ تو ان کے لیے نہیں, ذالک لمن خشی ربہ, تو خشیت کہاں چلی گئی, خوف کہاں چلا گیا. اس لیے مختصر صرف اہمیت ہی بتا سکتا ہوں اتنے کم وقت میں, کہ خوف حاصل کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو خوف کو سمجھ لیں کہ خوف ہے کیا. خوف یہ نہیں ہے کہ رفت ساری ہو جائے, آنسو نکلنے لگے, لرزہ ساری ہو جائے, کانپنے لگ جائیں, یہ خوف سانپ کو دیکھتے ملے, یہ خوف مطلوب نہیں ہے شریعت میں. یہ خوف مطلوب نہیں ہے. بعض لوگ اللہ کا نام سن کے رونے لگے, گناہ بھی کر رہے, یہ کوئی خوف نہیں. یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عورتوں والی رفت ہے, آنسو جلدی نکل آتے, رونے لگ جاتے. دیکھا ہوگا بال بچیوں کو, ذرا سا وہ دیکھا, کسی کیڑے کو دیکھا چھوٹے سے دھکے مارے کمرے میں چھپ گئے. یہ خوف, یہ خوف تو عورتوں والا خوف, بے ضرر کیڑے سے بھی ڈرتے ہیں. ایک چیز یاد آئی, ابھی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ہیں, ان کو پڑھتے رہتے ہیں, یہ ہمارے گھر والے بھی پڑھتے رہتے ہیں. انہوں نے مجھے نکال کے دکھایا, دیکھیں یہ لکھا ہے. لکھا یہ تھا کہ جہاد کی باتیں کرتے ہیں, لیکن حال یہ ہے کہ جب رات کو اٹھتے ہیں تو حمام, پہلے زمانے میں حمام دور ہوا کرتے, ڈر کے مارے حمام نہیں جا سکتے, تو بیوی کو اٹھاتے ہیں کہ بھائی حمام جا رہا ہوں. یہ حال ہے, اور یہ جہاد کریں گے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو اسی طرح کا ہے, کاکروچ سے ڈرتے. یہ ڈر نہیں مطلوب ہے. جو ڈر مطلوب ہے وہ یہ ہے, تقویٰ, خوف, خشیت, سب کا حاصل ایک ہے, کہ گناہ سے بچ جائے. گناہ سے بچنا اس وجہ سے کہ میں گناہ کروں گا تو حق تعالیٰ مجھے سزا دیں گے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں, اسی کو خشیت کہتے ہیں, اسی کو خوف کہتے ہیں. اس کا مطالبہ ہے, یہ مفقود ہو چکا ہے. دن رات گناہ اور گناہ کی کثرت اور گناہ کو ہلکا سمجھنا اسی وجہ سے ہے. گناہ کی اہمیت کے لیے جو چاہے کر ڈالو, جیسی چاہے معاشرت اختیار کر لو, جیسے چاہا لباس پہن لو, ڈریں گے خوف سے, معمولی سمجھیں گے. حالانکہ جب ہم مریں گے تو قبر میں ملک کی نصیر آئیں گے. ہمارے حضرت شیخ ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں کا انتقال ہوا, جنازہ بہت جلدی بعد انتقال ہوا تھا, جو وقت فوراً عشاء کی نماز ختم ہو چکی تھی, فوراً جنازے کی نماز جیسے لوگ تھے پڑھوا دی گئی, دفن کیا گیا. تو عجیب بات اتفاق ہوتا تھا کہ میں وہاں موجود تھا سفر میں. تو جب تسکین ہو گئی تو حضرت نے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو اب تمہارے پاس ملک نکیر, ہم لوگ جب چلے جائیں گے تو ملک نکیر تمہارے پاس آئیں گے, یہی سوال کریں گے, تم جواب دے دینا. تو ملک نکیر قبر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے جواب پوچھیں گے, سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ من رب کو, رب کو تم اپنا پروردگار کس کو دنیا میں سمجھتے تھے؟ حق تعالیٰ کو سمجھتے تھے, پھر حق تعالیٰ کی نافرمانی کر کے رسم آتے کس کو سمجھتے؟ جو عمل ہوگا وہاں ظاہر ہے. اس وقت جو لوگ اللہ کو رزاق سمجھتے تھے, اللہ کو رب سمجھتے تھے اپنا دنیا میں اعتقاداً اور عملاً, وہ کہیں گے ربی اللہ, یا رب تو اللہ ہے. پھر سوال پوچھا جائے گا ما دینک, تمہارا دین کیا ہے؟ تو جن کی دین, جن کا رہنے سہنے کا طریقہ, جن کے طور طریقے اسلامی ہوں گے, وہ فوراً کہہ دیں گے دین الاسلام, تیرا اسلام تو دین, تیرا دین تو اسلام ہے. لیکن ہماری جن کی وضع پتا ہر چیز کافرانہ اور فاسقانہ ہو, کیا اس وقت منہ سے نکلے گا یہ دین الاسلام؟ سوچنے کی بات. بہرحال حل یہ کرنا ہے. لطیفہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ میں ایک بزرگ کے ساتھ اتر رہا تھا زینوں سے, دو چار منزلہ عمارت تھی, زینوں کا جو حصہ تھا اس میں ایک بلب جل رہا تھا, لائٹ جل رہی تھی کوئی, یہیں مکہ مکرمہ میں اچانک بجلی چلی گئی. اتفاق ہے, رات کا وقت تھا اور کھڑکی وغیرہ تھی نہیں, وہ زینوں کا حصہ تھا. جب بجلی گئی تو بالکل اندھیرا گپ ہو گیا, کچھ سجائی نہیں تھی, لیکن وہاں سے ہاتھ بھی سجائی کچھ بھی نہیں سجائی. جیسے ہی بجلی گئی اس کا اندھیرا آواز آئی, من ربک, یہ ہمارے بزرگ نے فرمایا قبر میں جواب دے دو گے اسی اندھیرے میں, من ربو کا جواب دینے کو تیار ہوں. اور یہ کرنا کہ خوف نہیں, ہمارے اندر خوف نہیں ہے, اور خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. خوف پیدا کرنے کی تدبیر تو یہ ہے کہ جو لوگ خشیت والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے, آسان ترین تدبیر ہے, اس کے بغیر تو خوف نہیں پیدا. اور کسی بزرگ سے تعلق کر کے اس سے خوف کی تدبیر پوچھو, وہ بتائے گا, وہ بتائے گا کہ خوف کیسے پیدا کیا جائے. وہ خوف جو مطلوب ہے, اپنی مرضی سے کرو گے خوف تو غلط ہو, یعنی کس گھاٹی میں جانے کی, یعنی کس جگہ کس چیز کا خوف کرنے لگ جاؤ گے, کس طرح کے وسائل سے مبتلا ہو جاؤ گے, یوں تو خوف نہیں پیدا ہوگا. خوف تو پیدا ہوگا کسی اللہ والے سے پوچھنے سے پیدا ہوگا کہ حضرت میرے اندر خوف نہیں, میں خوف کیسے پیدا کروں. خوف کا حاصل تو عرض کر دیا کہ وہ یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, اللہ تعالیٰ ورنہ سزا دیں گے. جو چیزیں آئی ہیں کلام پاک میں سزا کی وہ سب صحیح ہیں, کلام پاک حدیث شریف میں. تو خوف پیدا کرنے کی تدبیر بزرگوں نے بتائی ہے کہ وہ جو گناہ ہیں ان کے اوپر جو وعید آئی ہے اس کو سوچو, تو اس سے خوف اپنی پیدا ہو جائے. سب سے بشر چلے کسی بزرگ سے نگرانی نہیں سیکھو, ورنہ پتہ نہیں تم خوف کی کس حد تک پہنچ جاؤ گے. کہ خوف صرف اتنا مطلوب ہے جو گناہ سے روک دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا خوف عطا فرمائیے جو کہ گناہوں سے روک دے, بس اتنا خوف مطلوب ہے. تو جو لوگ بزرگوں سے علاج کراتے ہیں اپنے نفس کا, وہ بس اتنا خوف پیدا کرتا ہے, اس کے بعد تو روک دیتا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک حد سے زیادہ خوف مضر ہے. چنانچہ ایسا خوف مطلوب نہیں ہے جس میں حالت خراب ہو جائے, صرف اتنا خوف مطلوب ہے کہ گناہوں سے روک دے, اس سے زیادہ خوف مضر ہے. ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا خوف کو اتنا بڑھا دینے, صرف خوف, لیکن یہی خوف نہیں ہے, گناہ سے روکنے والا خوف نہیں. تو اس کی تدبیر اگر شروع کرنا جلدی جلدی تو شروع کرنا ہی چاہیے, کیونکہ کس وقت موت آ جائے کیا پتا. جو گناہوں پہ وعیدیں آئی ہیں کسی کتاب میں پڑھ لیجیے, بہتی دیور میں بہت دی ہوئی ہیں, اور بھی کتابیں حیات المسلمین ہیں, یا کسی سے پوچھ لیجیے, اور بھی کتابیں مختلف چھپی ہوئی ہیں. اور جو گناہوں پہ وعید ہے, غیبت پہ یہ وعید ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس چلے گئے, قبر پہ عذاب ہو رہا تھا, فرمایا کہ قبر پہ عذاب ہو رہا ہے, ایک زیادہ قبریں تھیں ان پہ عذاب ہو رہا ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے حدیث شریف کا کہ فرمایا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے, اور عذاب کی وجہ یہ ہے ایک غیبت اور ایک پیشاب کے شیٹوں سے احتیاط میں پاکی ناپاکی کا احتیاط. تو دیکھیے اس زمانہ تھا صحابہ, قبر میں عذاب ہو رہا تھا, تو قبر میں تو عذاب ہو کے رہے گا. یہ جو وعید ہیں ان کو یاد کیا جائے, حسد کے اوپر جو وعید ہے یاد کی جائے, سینے کے اوپر جو وعید یاد ہے اس کی جائے, نہ محرموں کو دیکھنے کے اوپر جو وعید ہے اس کو یاد کی جائے, بڑی سخت وعید ہے. اور حضرت اللہ تعالیٰ کو سخت نہ پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے, جو لکھا ہوا ہے سالوں کو غیرت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے تو کیا آپ کا انجام ہوگا, بچے گا وہ شخص, نامحرم کو دیکھے, خالہ زاد مامو زاد سب نامحرم ہیں, بھابھی بہنوئی سب گناہ ہے. جس قدر قریبی رشتے دار نامحرم اتنے ہی اس کے ساتھ پردے کا سب ہوگا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیور تو موت ہے, دیور کے ساتھ سب زیادہ پردہ کرو, دیور کو تو موت فرمائے, اور ہم آپ خوب باتیں کر رہے ہیں. تو جو وعیدیں آئی ہیں, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھو یہ جو کرے گا اس کے اوپر یہ عذاب ہوگا, یہ جو کرے گا, بحث زبر کے شروع میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا قصہ ہے جس میں عالم برزخ دکھایا گیا اور جنت دکھائی گئی اور دوزخ دکھایا گیا, اس میں سارے قصے لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں عمل کے اوپر یہ عذاب ہوتا تھا, فلاں عمل کے اوپر یہ عذاب ہوتا تھا. اسی کو پڑھ لیا جائے اور غور کر لیا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے شفا ہوگی. شرط یہی ہے کہ اپنی مرضی سے نہ کرو, ورنہ خوف میں کہیں بڑھ نہ جاؤ, یا خوف حاصل نہ ہو پتہ نہیں کس چیز کو تم خوف سمجھو, یا خوف حاصل ہو جائے اور تم سمجھو کہ ابھی نہیں حاصل ہوا ہے, سبھی چیزیں بزرگ. اسی لیے کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے, تو یہ چیزیں کہیں کتابوں میں نہیں ملتی. کسی اللہ والے کو جو اس راہ سے گزر چکا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں مجھے یہ حاصل کرنا ہو, ایک ایک کر کے آپ کو سارے مقامات. خوف ایک مقام ہے, وہاں تک ضروری مقام جو ہے اس کا واجب کا درجہ پہنچا دے گا, پھر اللہ تعالیٰ اور درجہ عطا کرے. خوف کے بارے میں تو یہ کہ خوف اور حقیقت نہیں درجہ ہے, جو واجب ہے وہ مستور. کلام پاک میں خوف اور خشیت کا ذکر جتنا آیا وہ شاید ہی کسی اور چیز کا ذکر آیا. کتاب اللہ شروع اسی سے ہوتی ہے, ہدن للمستقیم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمستقیم, ڈرنے والوں کے لیے شرط لگی ہوئی ہے. پہلے تقویٰ حاصل کرو پھر یہ ہدایت ہوگی تم. اس طرح سے جگہ آپ کو حد ہے, کلام پاک پڑھیے ہر سفر دو سفر کے بعد, ایک مضمون ڈرنے والوں کے لیے ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی گیا ڈرانے کے لیے, لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب کو مطلب خط میں لکھا کہ حضرت کلام پاک پڑھنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خوف اللہ کا یہی مطلوب ہے, ہر جگہ یہی ہے. جہنم کا ذکر ہے تو اسی لیے تو ہے کہ ہم ڈر جائیں. سزائیں جو مختلف قوموں پہ اس کا ذکر جتنی تفصیل سے کلام پاک میں, تو اس لیے تو ہے کہ ڈرو ایسا نہ کرو. تو پتہ یہ چلا کہ کلام پاک کا تو زیادہ تر حصہ اسی پہ ہے کہ ڈرو, تو ایسا لگتا ہے کہ اصل مقصود تو ڈرنا ہی ہے. ہمارے حضرت نے جواب دیا, اصل میں جواب اس سے دیا کہ دعا ہے کہ اللہ پر اتنا خوف ہو کہ معاصی سے بچ جائیں, گناہ سے بچ جائیں. حضرت نے جواب دیا کہ نہیں, یہ مقصود نہیں, مقصود ابدیت ہے. مقصود ابدیت ہے, خوف اس کا ذریعہ ہے. خوف نہیں ہوگا ضروری واجب تو پھر تم ابدیت تک نہیں پہنچ سکو. تو دیکھیے خوف ہی ذریعہ ہے ابدیت تک پہنچنے کا, تو ضروری خوف پیدا کرنا ضروری ہے. جیسا میں نے عرض کیا, اس وقت ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ محبت تو ایک درجے میں موجود ہے, خوف مقصود. ایسا خوف جو گناہوں سے روک دے. کتنے لوگ ہیں جن کو غصہ آتا ہے کہ محض اللہ کے ڈر سے رک جاتے ہیں, کتنے ہیں ہم نے پتہ چلا خوف مقصود. خوف تو وہ کام کا ہے کہ جب غصہ آئے, غصہ ہر قسم کا حرام ہے, سمجھ لیجیے اس کی طرح. جیسے بہت لوگوں کو دھوکا ہوتا, کہتے ہیں صاحب یہ تو غصہ ہمارا اسلام کے لیے تھا, یہ تو غصہ اصلاح کے لیے تھا, یہ تو غصہ تعلیم کے لیے تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں غصہ تمام حرام ہے, غصے کے اقتضا پہ عمل بالکل بالکل حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کرو. یہ کچھ نہیں فرمایا کب کرو کب نہ کرو. قاضین الغیظ قرآن نے فرما دیا, کوئی شرط آگے پیچھے نہیں لگائی. چنانچہ غصہ یکسر حرام ہے, غصے کے کسی بھی اقتضا پہ عمل کرنا چاہے اتنا سا بھی کیوں نہ ہو. ہاں مصلحتوں کے سزا جہاں پہ شریعت نے حکم دیا ہے اس کے سزاعت, جلاد جو ہے کبھی جلاد قتل نہیں کرتا, اس سے بھی سزا پہ عمل نہیں ہے. جلاد کا عمل حالانکہ اتنا شدید عمل ہے, قتل ہے, لیکن جلاد کرتا ہے, مگر غصے کی وجہ سے نہیں کرتا. اس وجہ سے کرتا حکم ہی اللہ تو قتل کرتا. اسی طرح سے کبھی تربیت کے لیے بچوں کو ڈانٹنا غصے کی وجہ سے اگر ڈانٹا حرام ہے, اگر اپنا غصہ نکالنے کے لیے بچے کو اس طرح سے ڈانٹا ہے تو حرام ہے. اس کی تربیت کے لیے اس کی گوشمالی کی جائز ہے, بلکہ ضروری. سمجھنے کی بات ہے, غصہ جب آپ کے اندر پیدا ہو گیا اور ہیجان پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا ہونا چاہیے کہ اب اس کی سزا پہ عمل نہ کرو. چنانچہ ایک آخری قصہ بتا کر ختم کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ نے کتنا جلیل قدر صحابی, مقام ان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. امتیاز نے یہ قصہ ظاہر حدیث شریف وغیرہ کا ہے, اس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں بھی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں ایک یہود جنگ ہو رہی تھی, تو جنگ میں ایک یہودی تھا مقابلے میں, اس کو گرا دیا اور گرا کر اس کے اوپر سوار ہو گئے اور خنجر سے گلے کر دیا. اور اب سمجھ لیجئے کہ جہاد جب ہو رہا ہو, جہاد شرعی جب ہو رہا ہو تمام شرائط کے ساتھ, جب امیر المومنین ہو اور شرطیں پوری ہو رہی ہوں اور جہاد ہو رہا ہو, اس وقت کسی کافر کو قتل کرنا اس وقت ثواب ہے بہت بڑا. ایسے نہیں, ایسے سب گناہ ہے, خوش ہونا بھی گناہ ہے کسی معصوم کو. بہرحال جب اس کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے تو اس نے یہ کیا کہا کہ اب تو میں مر ہی رہا ہوں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک سے تھوک, جیسے ہی تھوکا ویسے ہی خنجر ہٹا لیا اور چھوڑ دیا. اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا, حیران ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو قتل اللہ کے لیے کر رہا تھا، جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرے دل میں ہیجان پیدا ہو گیا غصے کا، تو میں یہ ڈر گیا کہ اب یہ نفس کی آمیزی ہو جائے گی تم کو قتل کرنے میں، اس لیے میں تمہیں چھوڑ دوں. اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے. ایک یہ کہ آپ یہ کہیں کہ میرے اندر غصہ نہیں ہے، بالکل غلط. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور ہیجان پیدا ہوا اور انہوں نے اس نے نفس کو محسوس کیا لیکن غصے کی سزا پہ عمل نہیں کیا، ہٹ گئے. یہ مطلوب ہے. یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کا خوف ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کا خوف تھا. آج ہم لوگ بزرگوں سے لگے بھی ہوئے ہیں، اصلاحی خطوط بھی لکھتے ہیں، لیکن جب غصے کا موقع آتا پھر غصہ کرتے ہیں. وجہ یہ خوف نہیں حاصل کیا. خوف حاصل کرو. دعا کیجیے.